فاستفتهم لربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون. پھر ذرا ان لوگوں سے پوچھ لو کہ تمہارے رب کے لیے تو ہوں بیٹیاں اور ان کے لیے ہوں بیٹے، کیا واقعی ہم نے ملائکہ کو عورتیں ہی بنایا ہے اور یہ انہوں نے آنکھوں دیکھی بات کہی ہے؟ خوب سن رکھو، دراصل یہ لوگ اپنی من گھڑت سے بات کرتے ہیں کہ اللہ اولاد رکھتا ہے، اور کل باتیں یہ جھوٹے ہیں. کیا اللہ نے بیٹوں کے بجائے بیٹیاں اپنے لیے پسند کر لی؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیسے حکم لگا رہے ہو؟ کیا تمہیں ہوش نہیں آتا؟ یا پھر تمہارے پاس اپنی ان باتوں کے لیے کوئی صاف سند ہے؟ تو لاؤ اپنی وہ کتاب اگر تم سچے ہو. اب یہاں پر بظاہر کلام کے انداز سے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ بھی بیٹیوں پر بیٹوں کو ترجیح دیتے ہیں، حالانکہ مشرکین کی بات کا رد کیا جا رہا ہے کیونکہ ان کے ہاں بیٹوں کی بڑی اہمیت تھی. فرمایا اگر تم اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ کے لیے تم نے بیٹیاں کیوں تجویز کر لی ہے؟ یعنی تم اللہ تعالیٰ کا کیا حق دے رہے ہو یا کیا حق سمجھتے ہو؟ وہ چیز بھی تم اللہ کے لیے پسند نہیں کرتے جو اپنے لیے کرتے ہو، حالانکہ اللہ کو تو کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے اور وہ پاک ہے، بے نیاز ہے. انہوں نے اللہ اور ملائکہ کے درمیان نسب کا رشتہ بنا رکھا ہے، حالانکہ ملائکہ خوب جانتے ہیں کہ یہ لوگ مجرم کی حیثیت سے پیش ہونے والے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ ان صفات سے پاک ہے جو اس کے خاص بندوں کے سوا دوسرے لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں. بس تم اور تمہارے یہ معبود اللہ سے کسی کو پھیر نہیں سکتے مگر صرف اس کو جو دوزخ کی بڑھتی ہوئی آگ میں جھلسنے والا ہو، اور ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کا ایک مقام مقرر ہے اور ہم سخت بستہ خدمتگار ہیں اور تسبیح کرنے والے ہیں. یہ لوگ پہلے تو کہا کرتے تھے کہ کاش ہمارے پاس وہ ذکر ہوتا جو پچھلی قوموں کو ملا تھا تو ہم اللہ کے چنے ہوئے بندے ہوتے، مگر جب وہ آ گیا تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا. اب ان قریب انہیں اس کا نتیجہ معلوم ہو جائے گا. اپنے بھیجے ہوئے بندوں سے ہم پہلے ہی وعدہ کر چکے ہیں کہ یقیناً ان کی مدد کی جائے گی اور ہمارا لشکر ہی غالب ہو کر رہے گا. پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا کچھ مدت تک انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو اور دیکھتے رہو، ہم قریب یہ خود بھی دیکھ لیں گے کیا یہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں. فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ، جب وہ ان کے سہن میں اترے گا تو وہ دن ان لوگوں کے لیے بہت برا ہوگا جنہیں متنبہ کیا جا چکا ہے. بس ذرا انہیں کچھ مدت کے لیے چھوڑ دو اور دیکھتے رہو، ہم قریب یہ خود دیکھیں گے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. پاک ہے تیرا رب، عزت کا مالک، ان تمام باتوں سے جو یہ لوگ بنا رہے ہیں، اور سلام ہے مرسلین یعنی بھیجے ہوئے پر، اور ساری تعریف اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے. سورۃ صاد، بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاد والقرآن ذی الذکر بل الذین کفروا فی عزت و شقاق. قسم ہے نصیحت برے قرآن کی، بلکہ یہی لوگ جنہوں نے ماننے سے انکار کیا ہے سخت تکبر اور ضد میں مبتلا ہیں. ان سے پہلے ہم ایسی کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں، اور جب ان کی شامت آئی تو وہ چیخ اٹھے ہیں مگر وہ وقت بچنے کا نہیں ہوتا. ان لوگوں کو اس بات پر بڑا تعجب ہوا کہ ایک ڈرانے والا خود انہی میں سے آ گیا. منکرین کہنے لگے کہ یہ ساحر ہے، سب جھوٹا ہے، کیا اس نے سارے خداؤں کی جگہ بس ایک ہی خدا بنا ڈالا؟ یعنی مشرکین کا غصہ اس بات پر تھا کہ بہت سارے خداؤں کی حیثیت کیوں ختم کر دی گئی ہے اور صرف ایک خدا کو کیوں مانا جائے. یہ تو بڑی عجیب بات ہے. اور سرداروں نے قوم یہ کہتے ہوئے نکل گئے کہ چلو اور ڈٹے رہو اپنے معبودوں کی عبادت پر، یہ بات تو کسی اور ہی غرض سے کہی جا رہی ہے، یہ بات ہم نے زمانے قریب کی ملت میں کسی سے نہیں سنی، یہ کچھ نہیں ہے مگر ایک من گھڑت بات. کیا ہمارے درمیان بس یہی ایک شخص رہ گیا تھا جس پر اللہ کا ذکر نازل کر دیا گیا؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ میرے ذکر پر شک کر رہے ہیں، اور یہ ساری باتیں اس لیے کر رہے ہیں کہ انہوں نے میرے عذاب کا مزہ نہیں چکھا. کیا تیرے داتا اور غالب پروردگار کی رحمت کے خزانے ان کے قبضے میں ہیں؟ کیا یہ آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کے مالک ہیں؟ اچھا تجھے عالم اسباب کی بلندیوں پر چڑھ کر دیکھیں. یہ تو جتھوں میں سے ایک چھوٹا سا جتھا ہے جو اسی جگہ شکست کھانے والا ہے. ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم اور آد اور لیخوں والا فرعون اور سمود اور قوم لوط اور ایسا والے جھٹلا چکے ہیں. جب سے وہ تھے ان میں سے ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا اور میری عقوبت کا فیصلہ ان پہ چسپا ہو کر رہا. یہ لوگ بس ایک ہی دھماکے کے منتظر ہیں جس کے بعد کوئی دوسرا دھماکہ نہ ہوگا, اور یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب, یوم الحساب سے پہلے ہی ہمارا حصہ ہمیں جلدی سے دے دے. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داوود ذا الأيد إنه أواب. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, صبر کیجیے ان باتوں پہ جو یہ لوگ بناتے ہیں یعنی دین کا مذاق اڑانے میں, اور ان کے سامنے ہمارے بندے داؤد علیہ السلام کا قصہ بیان کرو جو بڑی قوتوں کا مالک تھا, ہر معاملے میں اللہ کی طرف رجوع کرنے والا تھا. ہم نے پہاڑوں کو اس کے ساتھ مسخر کر رکھا تھا کہ صبح شام اس کے ساتھ وہ تسبیح کیا کرتے تھے, پرندے سمٹ آتے اور سب کے سب اس کی تسبیح کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے. ہم نے اس کی سلطنت مضبوط کر دی تھی, اس کو حکمت عطا کی تھی اور فیصلہ کن بات کہنے کی صلاحیت بخشی تھی. یہاں حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ خاص طور پر ان کا ذکر کرنے کو یہاں کہا گیا ہے. داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زبردست قسم کی سلطنت عطا کر رکھی تھی, لیکن ان کا حال یہ تھا کہ وہ ہر معاملے میں اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے. جس لیے کہا گیا نا کہ انہ ابواب, ابواب فعال کے وزن پر ہے, مبالغے کا صیغہ, یعنی وہ کثرت کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پہاڑ مسخر کر رکھے تھے جو ان کے ساتھ مل کے تسبیح کرتے صبح شام. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب نماز داؤد علیہ السلام کی نماز اور سب سے زیادہ محبوب روزے داؤد علیہ السلام کے ہیں. اس طرح وہ آدھی رات سوتے, پھر اٹھ کر رات کا تہائی حصہ قیام کرتے, پھر اس کے چھٹے حصے میں سو جاتے, ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن ناغہ کرتے تھے, جس کو سومی داؤدی بھی کہتے ہیں. اور پھر ان کا حال کیا تھا کہ انتہائی بہادر بھی تھے. قتل داؤد جالوت, ایک بہت زبردست مارکی میں انہوں نے جالوت جیسے گرانڈی پہلوان کو شکست دی تھی, مار دیا تھا. یعنی عبادت کے اعتبار سے, جسمانی قوت کے اعتبار سے, سلطنت کے اعتبار سے, ہر لحاظ سے بہت اعلیٰ مقام پر فائز تھے. ایسی بہت سی صلاحیتوں کا کسی ایک شخص میں جمع ہو جانا کوئی معمولی چیز نہیں ہے. لیکن ان کی صفت کیا تھی, اندر سے وہ جھکے ہوئے انسان تھے, ابواب, بہت رجوع کرنے والے. پھر یہاں ان کی دو خاص صفات کا ذکر ہے جس کی وجہ سے ان کے بہت سے کام بہترین ہوتے تھے. وآتیناہ الحکمت وفصل الخطاب, ان کی بادشاہت کی کامیابی کا راز یہ تھا. نمبر ایک, آتیناہ الحکمہ, ہم نے ان کو حکمت دی تھی. اور حکمت کا مطلب کیا ہے کہ معاملات میں ہمیشہ حکیمانہ اور دانش مندانہ انداز اختیار کرتے. اور فصل الخطاب کا مطلب کیا ہے کہ وہ ہمیشہ بر وقت صحیح فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے. آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو صلاحیتیں دی ہیں, مختلف انسانوں کو مختلف طرح کے ٹیلنٹ دیے ہیں, لیکن بہت سے لوگ نقصان کہاں سے اٹھاتے ہیں, وہ یہ نہیں جانتے کہ کس ٹیلنٹ کو کہاں کتنا کیسے استعمال کرنا ہے, کون سا کام کب کرنا ہے. بہت سے لوگ جن کے اندر بے پناہ صلاحیت ہوتی کسی کام کے کرنے, ان کو یہی نہیں پتا چلتا کہ انہیں کرنا کیا ہے. وہ زندگی بھر یہ فیصلہ نہیں کر پاتے کہ انہیں کیا کرنا چاہیے, کیا پیشہ اختیار کرنا چاہیے, کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے, کون سا کام کب کرنا چاہیے. پھر یہ نہیں پتا چلتا کہ کرنا کیسے چاہیے. یعنی کچھ لوگ یہ تو پہچان جاتے ہیں کہ ان کے اندر فلاں خاص صلاحیت موجود ہے, لیکن یہ نہیں پتا ہوتا کہ اب اس کا استعمال کیسے کریں. ایک کام سے انہیں دلچسپی بہت ہوتی ہے, جذبہ بھی بہت ہوتا ہے, شوق ہوتا ہے, لیکن کام کرنا ہی نہیں آتا, طریقہ نہیں آتا. پھر بعض اوقات یہ نہیں ان کو پتا چلتا کہ کیوں کرنا چاہیے کوئی کام, یعنی کسی بھی کام کے پیچھے حکمت کیا ہے. کیونکہ جب ہمیں کسی کام کے پیچھے کیوں کا جواب مل جائے تو ہماری قوتوں میں اور اس کام کے اندر ہماری کمٹمنٹ میں کئی گنا زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے. مثلا آپ یہاں آ رہے ہیں تو اگر آپ کو یہ نہیں پتا کیوں آ رہے ہیں؟ تو آپ کا آنا اور نہ آنا برابر ہو جائے گا، وہ شیک ہی ہوں گے، بس جس دن دل کہا آ گئے، جس دن نئی موڈ بنا نہیں آئے. لیکن اگر آپ کے سامنے مقصد واضح ہو کہ مجھے اس ایک مہینے میں اللہ کی پوری کتاب کو ایک دفعہ ہلکا سا دیکھنا ہے کہ کیا حکم ہے میرے لیے، جسے ہر چیز کو تازہ کیا جاتا ہے، ہر چیز کو صاف کیا جاتا ہے، اینول صفائی ہوتی ہے، تھارو کلینزنگ ہوتی ہے بعض اوقات، یہ بھی اپنے نفس کی، روح کی، اپنے دل کی، اپنے خیالات کی، اپنے زبان کی، اپنی بہت سی چیزوں کی ایک تھارو کلینزنگ ہے. جس شخص کو جتنا اپنے مقصد کا شعور ہوگا، جتنا اپنے کام کے بارے میں اس کا مائنڈ کلیئر ہوگا، اتنا زیادہ اس کے اندر استقامت ہوگی اور اتنا ہی زیادہ وہ بہتر طور پر اپنی صلاحیتوں کو استعمال کر سکے گا. اسی طرح یہ ہے کہ بہت سے لوگ مثلاً بولنے کی صلاحیت رکھتے ہیں لیکن ان کو یہ نہیں پتا چلتا. ہم نے دیکھو گے تو بہت سے لوگ بہت اچھا بولتے ہیں لیکن یہ نہیں پتا کہ کیا بولیں، بس وہ بولتے چلے جاتے، جو منہ میں آتا بولتے چلے جاتے. اللہ نے ایک آلہ دیا ہے، اس سے وہ بہترین نیکیاں کما سکتے ہیں لیکن وہ کچھ بھی اس کو صحیح استعمال نہیں کرتے. اور یہ نہیں پتا چلتا کہ کون سی بات کیسے کہنی ہے، کب کہنی ہے، کیوں کہنی ہے. تو یہی دو چیزیں انسان کو، یا ان دو چیزوں کا ہونا، یعنی حکمت اور فصل اور خطاب کا ہونا کامیابیوں کی علامت ہے، اور نہ ہونا ناکامیوں کا ذریعہ بن جاتا ہے. اور فصل اور خطاب جو ہے یہ خاص طور پر گفتگو سے متعلق بھی ہے. فصل کا مطلب ہوتا ہے الگ کرنا، جدا کرنا، خطاب یعنی گفتگو میں ہر بات کو اپنی جگہ، اس کا خاص مقام دینا. اس میں بہت سے لوگ بات کرتے ہیں تو وہ باتوں کو اتنا مکس کر دیتے ہیں کہ آپ کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ کس موضوع پہ بات کر رہے ہیں. ایک موضوع پہ بات شروع ہوگی، وہ اس سے نکل کے کسی دوسرے میں جا پڑیں گے، دوسرے سے پہلے میں آ جائیں گے، وہ ایک کنفیوز اور ایک گنجلک سی پرسنالٹی ہوتے ہیں. ایسے لوگ بھی اپنا وقت ضائع کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی وقت ضائع کرتے ہیں. یہ جو پرسنل خطاب ہے یعنی کلاسیفائڈ اور ڈیوائڈیڈ اور پوری طرح کانوں میں بٹی ہوئی، یہ کام اتنا، اس سائز کا، اس وقت، اس موقع پر یہ کام اتنا، اس کی یہ اہمیت، اس کی اہمیت. مثلاً ہماری زندگی میں کتنے کام ہیں، کچھ کام ہمارے اپنے ذاتی ہوتے ہیں، کچھ کام ہمارے لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں، کچھ ہماری عبادت کا وقت ہوتا ہے، کچھ ہمارے خاص مقاصد ہوتے ہیں زندگی میں. جو لوگ ان چیزوں میں بیلنس نہیں رکھ پاتے وہ کچھ بھی نہیں کر پاتے. ویسے تو نا جیسے بہت ساری چیزیں کٹھی ہو جائیں تو ایک ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، وہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. اب مثلاً اپنی ذاتی زندگی کو آپ اگنور نہیں کر سکتے، اپنی طہارت، صفائی، کھانا پینا، صحت، یہ تمام چیزیں. بعض لوگ جب اس کے پیچھے لگتے ہیں تو وہ زندگی کا مقصد اسی کو بنا لیتے ہیں، اسی کے بارے میں کانشیس کرتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت یہی سوچتے رہتے ہیں، ہر وقت کیلوریز گنتے رہتے ہیں. بعض اوقات نہارے کو جائیں گے تو گھنٹوں واش روم سے ہی نہیں نکلیں گے، بال بنانے لگیں گے تو اسی میں یہ وقت سارا گزر جائے گا. وہ یہ بھول جائیں گے کہ اس سے اگلا کام بھی اہم ہے. نماز پڑھنے لگیں گے تو پڑھتے ہی چلے جائیں گے، بھول جائیں گے کہ اور فرائض کے لیے بھی وقت نکالنا ہے مجھے. تو اعتدال جو ہے یہ زندگی کا حسن ہے اور وہ حکمت سے آتا ہے. اسی لیے یؤت الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا. وہ حکمت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور جس کو حکمت مل گئی اس کو تو خیر کثیر مل گیا، کیونکہ اس نے ہر چیز کو اس کے مقام پر رکھا، اس کے ٹھکانے پر رکھا. اچھا بعض اوقات ہم کیا ہوتا ہے کہ ہمیں یہ تو پتہ چل جاتا ہے یہ چیز اہم ہے، یہ غیر اہم ہے، یہ اس سے کم اہم ہے، لیکن پھر ہم جب اپنی زندگی کی پرائرٹیز خود سیٹ کرتے ہیں اور چلنا چاہتے ہیں تو بعض اوقات دوسروں کے دباؤ میں آ جاتے ہیں. کسی نے تنقید کر دی، وہ سارا کچھ اصل پتل ہو گیا، کسی نے تعریف کر دی، وہ پھسل گئے اس میں. اور اپنے کوئی اصول نہیں، کوئی اپنی خاص رفتار نہیں، کوئی مقاصد نہیں زندگی میں واضح، لہٰذا کبھی کچھ کیا، کبھی کچھ کیا، کبھی ادھر لڑ کے کبھی ادھر لڑ کے، اور کچھ نہ کر کے دنیا سے رخصت. اللہ نے یہ جو زندگی ہمیں دی ہے یہ بڑی قیمتی ہے، اور اس میں پھر آپ دیکھیں کہ بہترین نمونہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. جب بھی کسی چیز کو اہمیت دینے یا نہ دینے کے بارے میں فیصلہ کرنا ہو تو ہمیشہ دیکھیں آپ نے کس چیز کو کتنی اہمیت دی تھی. اب کل ہی آپ نے ازواج مطہرات کے بارے میں پڑھا آپ کے لیے اپنے ازواج بہت اہم تھی، آپ کی گھریلو زندگی بہت اہم تھی، بہت خیال رکھتے تھے ان کا، لیکن انہیں ایک نمونہ بھی بنانا تھا، اسی لیے کہا ان کم تم تردن الحیات الدنیا وزینتہا فتعالینا ومتعکننا وصرحکننا سراحاً جمیلا. حالانکہ کیا تھا، آپ اپنی پرائیٹی یہ بنا لیتے کہ اپنی ازواج مطہرات کے گھر بھر دیتے، جو کچھ آ رہا تھا قوم میں سے وہ انہیں کو دیتے اور وہ بھی جمع کر کے رکھتی جاتی. لیکن انہوں نے کیا کیا، ایک طرف سے آتا تھا ازواج مطہرات کے پاس، دوسری طرف سے نکل جاتا تھا، بچا کے نہیں رکھتے تھے. اب انہوں نے کس کو چنا؟ اللہ اور اس کے رسول اور دار آخرت کو. یہ خواتین ہیں ہمارے جیسے دل اور سوچ رکھنے والی، لیکن ہم ہیں کہ دنیا کی محبت سے نکل نہیں پاتے. میں نہیں کہتے کہ ہم بالکل ان جیسے تھے، وہ ہو نہیں سکتے، کیونکہ رسم نہ احد من النساء، وہ تو وہ تھی اور ہم ہیں، ان جیسے نہیں ہو سکتے. لیکن بہرحال ہمیں بھی کچھ پرائرٹی ضرور اپنی سیٹ کرنی ہے زندگی کی، کہ میری زندگی میں کیا اہم ہے، کیا میں نے اتنا علم حاصل کرنا ہے جس سے میں اپنے فرائض کو صحیح انجام دے سکوں، اپنی اولاد کی تربیت کرنا جانوں، جینے مرنے کا دھن سیکھوں، شادی بیاہ کے بارے میں مجھ کو پتا ہو کہ کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے، کس کو کس مقام پر رکھنا ہے، ماں باپ کا ادب اور حق کیا ہے، اولاد کا کیا ہے، بہن بھائیوں کا کیا ہے، مختلف رشتوں کا کیا ہے. یہ سب باتیں حکمت سے تعلق رکھتی ہیں، اور اس حکمت کو مانگا کیجیے. جب بھی آپ سمجھے کہ معاملات ہاتھ سے باہر ہو رہے ہیں، فوراً اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ مجھے حکمت عطا کر کے کون سا کام مجھے کتنے وقت میں اور کیسا کرنا ہے، کس چیز کی کتنی ضرورت ہے، اور کس چیز کو مجھے کس نیت اور کس جذبے کے ساتھ کرنا ہے. اگر آپ دیکھیں گے کہ اس سے دل کے اندر جو سکون آئے گا اور جو خوشی نصیب ہوگی اور زندگی کا بہتر استعمال ہو جائے گا، وہ محض ان جذباتی طریقوں سے نہیں ہو سکتا. کبھی ایک چیز کے جوش میں آ کر ایک مقصد بنا لیا زندگی کا، پھر دوسرا بنا لیا. آپ دیکھیں کہ ایک شخص اسٹریٹ چل رہا ہو ایک مقصد کے ساتھ، اس کی زندگی چاہے وہ تھوڑا تھوڑا چلتا رہے، وہ ایک دن منزل پہ پہنچ جاتا. ایک اور جو زگ زیگ چل رہا ہو، کبھی ادھر چلے جائے، ادھر سے بتائے تو ادھر چلانے لگا دی، ادھر سے بتائے تو ادھر چلے جائے، تو وہ شخص جو سلولی بھی جا رہا ہو لیکن سیدھا چل رہا ہو، وہ آگے نکل جائے گا بنسبت اس کے جو سڑک پہ زگ زیگ کی شکل میں جا رہا ہو. کبھی اس فٹ پاتھ پہ چلنے لگے تو دیکھیں ادھر دل تنگ پڑ گیا، ادھر سڑک پار کی دوسرے پہ آ گئے، ادھر سے کہا نہیں نہیں وہ ادھر چھاؤں ہے وہاں چلتے ہیں، ادھر چل پڑے، ادھر سے کہا نہیں ادھر دھوپ ہے ادھر چلتے ہیں، اور بس اس طرح پہنچتے پہنچتے. ایک وہ شخص جس نے ایک فٹ پاتھ چلا اور اس پہ آہستہ آہستہ چلتا گیا چلتا گیا چلتا گیا، اور ایک وقت میں جا کے پہنچ گیا. ہم سب کو بھی اپنی زندگی میں مقصد متعین کر کے، اور مطلب مقاصد متعین کر رہے ہیں اس سے اللہ کی عبادت، اپنے ٹارگیٹ مقرر کریں کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں، بندوں کی خدمت کے ٹارگیٹ اچیو کریں. یہ نہیں کہ ہنگامی جذباتی بنیادوں پہ کبھی خدمت کر دی اور اس کے بعد بھول گئے. اسی طرح انصاف بھی سبھی اللہ کے ٹارگیٹ مقرر کریں، اسی طرح سیکھنے کے اور پھر سکھانے کے ٹارگیٹ مقرر کریں. تو جو لوگ اپنی زندگی سے ٹارگیٹ مقرر کر کے سفر شروع کرتے ہیں، وہی کامیاب ہوتے ہیں. جب تمہیں کچھ خبر پہنچی ان مقدمے والوں کی جو دیوار چڑھ کر اس کے بالا خانے میں گھس آئے تھے، جب وہ داؤد علیہ السلام کے پاس پہنچے تو وہ انہیں دیکھ کر گھبرا گئے. انہوں نے کہا ڈریے نہیں، ہم دو فریق کا مقدمہ ہیں جن میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، آپ ہمارے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ کر دیجئے، بے انصافی نہ کیجئے اور ہمیں راہ راست بتائیے. یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دنبیاں ہیں اور میرے پاس صرف ایک ہی دنبی ہے. اس نے مجھ سے کہا کہ یہ ایک دنبی بھی میرے حوالے کر دے، اور اس نے گفتگو میں مجھے دبا لیا. داؤد علیہ السلام نے جواب دیا، اس شخص نے اپنی دنبیوں کے ساتھ تیری دنبی ملا لینے کا مطالبہ کر کے یقیناً تجھ پہ ظلم کیا، اور واقعہ یہ ہے کہ مل جل کر ساتھ رہنے والے لوگ اکثر ایک دوسرے پہ زیادتیاں کرتے رہتے ہیں، بس وہی لوگ اس سے بچے ہوئے ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں، اور ایسے لوگ کم ہی ہیں. داؤد علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ قوم نے دراصل اس کی آزمائش کی ہے، چنانچہ اس نے اپنے رب سے معافی مانگی اور سجدے میں گر گیا اور رجوع کر لیا، تب ہم نے اس کا وہ قصور معاف کر دیا، اور یقیناً ہمارے ہاں اس کے لیے تقرب کا مقام اور بہتر انجام ہے. ہم نے اسے کہا، اے داؤد، ہم نے تجھے زمین میں خلیفہ بنایا ہے، لہٰذا تو لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ حکومت کر اور خواہش نفس کی پیروی نہ کر، کہ وہ تجھے اللہ کی راہ سے بھٹکا دے گی. جو لوگ اللہ کی راہ سے بھٹکتے ہیں یقیناً ان کے لیے سخت سزا ہے کہ وہ یوم الحساب کو بھول گئے. کہتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام نے اپنے دنوں کی تقسیم کر رکھی تھی، یعنی کام کی ڈویژن کر رکھی تھی. ایک دن وہ حکومت کے کاموں کے لیے رکھتے تھے، دوسرا دن اپنے اہل و عیال کی ضروریات پوری کرنے کے لیے، اور تیسرا دن اپنی عبادت کے لیے. یعنی ڈویژن آف ورک جو ہوتا ہے اس سے بھی زندگی بہت اچھی گزرتی ہے، سب کام نیکی کے ہو جاتے ہیں ایک مستقل مزاجی کے ساتھ. اب ہوا یہ کہ وہ اپنے جو ان کی عبادت کا دن تھا اس میں یکسوئی کے ساتھ عبادت کر رہے تھے کہ اتنے میں دو آدمی ان کی عبادت خانے میں آ گئے اور انہوں نے ایک مقدمہ پیش کیا. انہوں نے جب ایک مقدمہ پیش کیا اور ایک کہانی پیش کی تو اس کہانی میں داؤد علیہ السلام کو اپنا کوئی فیصلہ یاد آ گیا، اپنی کوئی بات یاد آ گئی. ایسا صرف داؤد علیہ السلام کے ساتھ نہیں ہوتا، ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے. انسان جب کوئی غلطی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی طرح اس کو متنبہ کرتا ہے، اس کو سمجھا دیتا ہے. مثلاً آپ نے کسی کے ساتھ زیادتی کی اور اچانک کوئی آپ کے پاس کسی اور کی زیادتی کی شکایت لے کر آ گیا، آپ کو یاد آ گیا اوہ ایسا تو میں نے خود بھی کیا تھا. تو بالکل ان کے ساتھ بھی ایسا ہوا کہ جب وہ ایک کہانی لے کر آئے تو انہیں اپنی کوئی بات یاد آ گئی. اس پر ہر زیادہ کیوں ہوا اناج فوراً سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سمجھانے کے لیے ان کو میرے پاس بھیجا ہے. تو نصیحت یا خیرخواہی کی بات ضروری نہیں کہ انسان کسی خاص ماحول میں ہی حاصل کرتا ہے. وہ کوئی راہ چلتا شخص بھی آپ کو کوئی بات کہہ کے آگے گزر جاتا ہے اور آپ کھڑے سوچتے رہتے ہیں اچھا، اس سے آپ کو فوراً اپنی کوئی غلطی یاد آ جاتی ہے، کوئی بات یاد آ جاتی ہے، یا کوئی کام آپ بھولے ہوئے ہوتے ہیں، کسی سے وعدہ کیا ہوتا ہے اور بھولے ہوئے ہوتے ہیں، اچانک کوئی آپ کو بات کرتا ہے اور آپ کو یاد او یہ کام تو مجھے بھی کرنا تھا. اس لیے ایسے موقع پر انسان اپنے عقل، اپنے ہوش و حواس، اپنے کان آنکھیں جو ہے کھلی رکھے، بس سب سیکھنے کے. کہتے ہیں نا یا اللہ میری نگاہ عبرت کی نگاہ ہو، تو میں جو کچھ دیکھوں اس سے کچھ سبق سیکھوں، اپنی غلطیوں کا ازالہ کر سکوں، اچھے کاموں کے لیے مجھے روشنی ملے. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ. ہم نے اس آسمان اور زمین کو اور اس دنیا کو جو ان کے درمیان ہے فضول پیدا نہیں کر دیا، یہ تو ان لوگوں کا گمان ہے جنہوں نے کفر کیا ہے، اور ایسے کافروں کے لیے بربادی ہے جہنم کی آگ سے. کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لاتے اور نیک اعمال کرتے ہیں اور ان کو جو زمین میں فساد کرنے والے ہیں یکساں کر دیں، یعنی سب کو برابر کر دیں؟ جیسے قرآن پاک میں سورۃ المؤمنون میں آپ نے پڑھا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. یعنی ایک بات تو یہ کہ کوئی بھی انسان بیکار اور بے مقصد نہیں. اور جیسا کہ ایک اور جگہ پر آتا ہے افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون، کہ کیا ہم مسلموں کو مجرموں کی طرح کر دیں گے؟ یہاں پر فرمایا کہ نیک کام کرنے والوں کو مفسدوں کی طرح کر دیں گے. ام نجعل المتقین کالفجار، یا متقی اور فاجر لوگوں کا انجام ایک جیسا کر دیں گے؟ نہیں، جو جیسا کرے گا ویسا بھرے گا. کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. ایک کتاب جسے ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے، بہت بابرکت ہے. کیوں نازل کیا ہے؟ لیدبروا آیاتہ، تاکہ لوگ اس کی آیات میں غور و فکر کریں، تدبر کریں. ولیتذکر اولو الالباب، اور عقل والے اس سے نصیحت پکڑیں. یہ ہے کتاب کی آمد کا مقصد. اس پر اعتقاد بھی ہے ہم قرآن کیوں پڑھیں. یعنی بہت سے لوگوں کو جب یہ کہا جاتا ہے قرآن پڑھو یا سمجھو تو کہتے ہیں کیوں؟ اس کا جواب ہے، اور یہاں اس آیت میں بھی جواب دیا جا رہا ہے، کہ کتاب ہم نے اس لیے نازل کی ہے کہ لوگ اس کو سمجھے. اس لیے نہیں نازل کی کہ اس کو خوبصورت چھاپیں اور پھر خوبصورت کور چڑھائیں اور خوبصورت الماریوں میں رکھ دیں عطر میں بسا کے. نہیں، ولیتذکر اولو الالباب، اور تاکہ عقل رکھنے والے نصیحت حاصل کریں. ووہبنا لداود سلیمان، اور داؤد علیہ السلام کو ہم نے سلیمان علیہ السلام جیسا بیٹا عطا کیا. نعم العبد، بہترین بندہ، کتنا اچھا انسان. انہو اواب، ان کی صفت بھی یہی تھی کہ وہ بہت زیادہ رجوع کرنے والے تھے. داؤد علیہ السلام کی طرح سلیمان علیہ السلام کی حکومت
اور ان کا اختیار بھی بہت وسیع تھا، لیکن ان کے اندر کی حالت کہ ہر معاملے میں اللہ کی طرف رجوع، کبھی اپنے وسائل پہ بھروسہ نہیں، کبھی اپنی بادشاہت پر، اپنے کو ملنے والے نعمتوں پہ بھروسہ نہیں. اذ ارد علیہ بالعشی الصافنات الجیاد، قابل ذکر ہے وہ موقع جب شام کے وقت اس کے سامنے خوب سجے ہوئے تیز رو گھوڑے پیش کیے گئے، تو اس نے کہا میں نے مال کی محبت اپنے رب کی یاد کی وجہ سے اختیار کی ہے. یہاں تک کہ جب وہ گھوڑے نگاہ سے اوجھل ہو گئے تو اس نے حکم دیا کہ انہیں میرے پاس واپس لاؤ. پھر لگا ان کی پنڈلی اور گردنوں پہ ہاتھ پھیرنے، اور سلیمان علیہ السلام کو بھی ہم نے آزمائش میں ڈالا. یہاں سلیمان علیہ السلام کے بھی ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ ہے. سلیمان علیہ السلام جو عظیم سلطنت کے حکمران تھے، ایک روز ان کی فوج کے اصیل اور تربیت یافتہ گھوڑے ان کے سامنے پیش کیے گئے، اور ان کے سامنے ان کی دوڑ ہو رہی تھی یا ان کی نمائش ہو رہی تھی، اور گھوڑے یعنی دوڑتے ہوئے آئے اور پھر نظروں سے اوجھل ہو گئے، دور تک چلے گئے، اتنے دور کے نظر نہیں آ رہے تھے. اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ وہ کس قسم کے تیز رفتار گھوڑے تھے. ایسے مناظر انسان کے لیے بڑے خوبصورت ہوتے ہیں. کبھی آپ نے ٹیلی ویژن پر یا کہیں دیکھا ہوگا بہت سارے گھوڑے جب دوڑتے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں، غبار اڑ رہا ہوتا ہے، تو بہت ہی خوبصورت منظر ہوتا ہے. کہا یہ کہ انسان اپنی آنکھوں کے سامنے اس کو دیکھے. اب جب ایک شخص کی حکومت اتنی بڑی ہے اور اسلحے کی اور گھوڑوں کی نمائش ہو رہی ہے، ایسے موقع پر یعنی بہت قریب ہے یہ بات کہ انسان کے ذہن میں کوئی بھی تکبر کا خیال آ جائے. لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کا حال یہ تھا کہ وہ اس پہ فخر میں مبتلا ہونے کی بجائے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے لگے اور کہنے لگے کہ میں نے یہ گھوڑے اپنی شان دکھانے کے لیے پسند نہیں کیے، بلکہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے پسند کیے ہیں. یعنی یہ گھوڑوں کا جو لشکر ہے یہ میں نے اپنے لیے نہیں رکھا، نہ اپنا نام بنانے کو. یہ فوج میں نے کس لیے تیار کی ہے؟ اللہ کا نام بلند کرنے کو. اور پھر یہ کہ ان گھوڑوں سے محبت بھی کرتے تھے اور ان کی گردنوں پہ، بالوں پہ اور پنجیوں پہ ہاتھ پھیرنے لگے. بات یہ ہے کہ مومن کو جب اللہ تعالیٰ کوئی نعمت دیتا ہے، دنیا کے کوئی بھی وسائل جو دیتا ہے، کوئی بھی مال و دولت جو دیتا ہے، تو وہ اس مال و دولت سے محبت اپنی شان بنانے کے لیے نہیں کرتا، یا اس کے ذریعے اپنا نام اور اپنی بلندی نہیں چاہتا، بلکہ وہ اگر اس سے محبت کرتا ہے تو اس لیے کہ وہ اسے اللہ تعالیٰ کے راستے میں، وہ چیز اللہ کے راستے میں اس کی مددگار ہے. ایک چھوٹی سی مثال، مثلا اگر آپ کے پاس ایک اچھی گاڑی ہے، لیٹسٹ ماڈل کی، جس کی کارکردگی بہت اچھی ہے، وہ آپ کو کہیں ٹربل نہیں دیتی، چلانے میں بھی سہولت ہے، اور آپ نے رزق حلال سے اس کو حاصل کیا ہے، کوئی سودی قسطوں پر نہیں حاصل کیا، نجائز طریقے سے حاصل کیا ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں کہ آپ کے پاس کسی بھی ماڈل کی گاڑی ہو. اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ یہ گاڑی مجھے خیر کے کاموں میں بہترین مدد دیتی ہے، کیونکہ اگر آپ کے پاس ایسی گاڑی ہو کہ آپ اسے چلائے وہ راستے میں رک جائے، مثلا نماز پہ جا رہے ہیں وہ لیٹ ہو جائے، درس پہ آ رہے ہیں وہ تاخیر ہو جائے، یا آج خراب پڑی آپ جا ہی نہیں سکتے، اس کی بہ نسبت اگر آپ کے پاس تیز ترین ہتھیار ہے، تیز ترین سواری ہے، مثلا بہترین چیز ہے، سہولت کی چیز ہے، اور وہ آپ کو اچھی بھی لگتی ہے، آپ اس کو دیکھ کے خوش بھی ہوتے ہیں، لیکن خوشی کے ساتھ ہی اللہ کی یاد آ جاتی ہے. مثلا انسان اپنی کسی بھی نعمت کو دیکھتا تو خوش ہوتا ہے، اولاد کو دیکھتا خوش ہوتا ہے، اپنے مال و دولت کو دیکھتا خوش ہوتا ہے، لیکن بندے مومن کی خوشی اس میں کیا ہوتی ہے کہ وہ چیز دیکھتے ہی جو ہی خوشی کا یا خوشگوار خیال آتا ہے تو فوراً یہ آتا ہے کہ الحمدللہ یہ نعمت ہے جس کے ذریعے میں اللہ کے دین کا ایسا اور ایسا کام کر سکتی ہوں، اللہ کی ایسی اور ایسی عبادت کر سکتی ہوں. اگر یہ چیز نہ ہوتی میرے پاس تو شاید میں نیکی کے کاموں میں اتنی تیز رفتاری نہ کر سکتی. وسائل کا ہونا اور نہ ہونا برابر نہیں. کہیں نہیں کہا گیا دین میں کہ تم اللہ کی عبادت کے لیے یا دین کی خدمت کے لیے، فی سبیل اللہ جہاد کے لیے، تعلیم کے لیے تم وسائل اچھے استعمال نہ کرو، تم پیدل چلا کرو، تم آج بھی اونٹ پہ بیٹھ کر ہی جاؤ یا سائیکل پہ بیٹھا کرو، گاڑی پہ نہیں بیٹھنا، یہ تو تکبر کی بات ہے، یہ نہیں ہے اسلام کا مزاج. آپ بیٹھو جو بھی اللہ نے آپ کو جائز حلال طریقے سے دی ہے چیز، لیکن اس پہ بیٹھ کے تکبر نہ ہو، اپنی شان کی بلندی کا احساس نہ ہو. کیونکہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب انسان کی سواری اچھی ہوتی ہے اور اچھی سواری کا دروازہ کھولتا ہے تو اس کا سر بھی تھوڑا سا اونچا ہو جاتا ہے کہ میرے پاس یہ ہے. نہیں, سر اونچا نہ ہو نیچا ہو, الحمدللہ اللہ کا دیا ہوا ہے, میرے اپنا کمال نہیں ہے اور اللہ ہی کے راستے میں اسے استعمال کروں. کیونکہ ہوتا کیا, آزمائش کیا دولت کی, ہوتا یہ ہے کہ جب انسان کے پاس زیادہ آتا ہے تو انسان آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ کو تو بھولنے لگتا ہے اور ان سارے وسائل کو غیر اللہ کے لیے استعمال کرنے لگتا ہے, کبھی نفس کی خواہش میں, کبھی کسی اور شان و شوکت کی نمائش میں, کبھی کسی اور چیز کے لیے. تو بندہ مومن کا قول کیا ہوتا ہے, انی احببت حب الخیر, خیر یہاں کیا مال, میں نے مال کی محبت پسند کی ہے, یعنی مجھے مال پسند ہے, لیکن کیوں, کس لیے, عن ذکر ربی, اپنے رب کی یاد سے, اپنے رب کی یاد کے لیے. اس کو دیکھ کر, ایک تو یہ تھا کہ وہ سین جو گھوڑوں کا تھا اسے دیکھ کر رب یاد آیا, کیا چیز اللہ نے پیدا کی ہے, ان کے اندر کتنی طاقت ہے. اور پھر اس کے بعد یہ گھوڑوں کو جب واپس بلایا گیا تو اس کے اوپر ہاتھ پھیرتے ہیں, کیونکہ انسان جس چیز سے محبت کرتا اسے چھو کے دیکھنا چاہتے, محبت کا اظہار جو ہے انسان یعنی صرف زبان سے نہیں کرتا, صرف ایکسپریشن سے نہیں کرتا, بلکہ ٹچ کرنا چاہتا ہے نا جس چیز سے محبت کرتا ہے. تو وہ صرف یہ نہیں کہ دل میں محبت کر رہے ہیں, اپنی محبت کا اظہار بھی کر رہے ہیں گھوڑوں کے ہاتھ پھیر کے, اپنے آس پاس کے لوگوں کو بھی بتا رہے ہیں کہ ان سے محبت کی جا سکتی ہے, یہ اللہ کی نعمت ہے. کیونکہ ہمارے یہاں عام طور پر نظریہ کیا پایا جاتا ہے, دولت سے نفرت کرو, دنیا سے نفرت کرو. ٹھیک ہے, دنیا کی لالچ بری بلا ہے, لیکن دنیا کی محبت اس لیے کہ اس سے اللہ کے دین کی ترقی ہو, اس سے بہترین جذبہ کوئی نہیں ہو سکتا. دولت کے متعلق بندہ مومن اور غیر مومن میں فرق یہی ہے کہ بندہ مومن اللہ کی دین نعمتوں میں اللہ کی شان تلاش کرتا ہے اور غیر مومن اس میں اپنی شان تلاش کرتا ہے, وہ ان چیزوں میں اپنا مقام بنانے کی کوشش کرتا ہے, اپنی بڑائی ظاہر کرنے کی.